چھٹے امام کا تو پورا فوکس ہے علمی کاموں پر، عقائد کو منتقل کرنا ہے، لکھوانا ہے، تدوین کروانا ہے، ایک پورا ہیریٹیج ہے جو اس زمانے میں آل محمد کے ماننے والوں کو بھی دیا گیا، جو غیر تھے ان کو بھی دیا گیا، وہ اس سے استفادہ کتنا کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے، مگر اس زمانے میں جو موضوعات ہیں ان کے اندر ایک تنوع ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے، ایک ویریشن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف موضوعات، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ اس زمانے کے اندر، بلکہ علم کلام آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری آل اللہ مقامہ، ان کی جو کتاب ہے تعارف علوم اسلامی، میں اپنے نوجوان دوستوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس کتاب کے اندر شہید مطہری نے جو مختلف علوم اسلامی ہیں ان کا ایک انٹروڈکشن اوور آل دیا ہے، اور بہت ایلوکوینٹلی دیا ہے، ٹو دا پوائنٹ دیا ہے، پریسائسلی دیا ہے۔ علم منطق کو بھی ڈسکس کیا ہے، اصول فقہ کو بھی ڈسکس کیا ہے، فقہ کو بھی ڈسکس کیا ہے، فلسفے کو بھی ڈسکس کیا ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر سیر حاصل بحث کی، علم کلام اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ وہاں علم کلام کو ڈسکس کرتے ہوئے آغا مطہری نے اس بات کو بیان کیا کہ غالباً جو پہلا مسئلہ علم کلام کے اندر جو عام افراد ہیں ان کے درمیان ڈسکس ہوا وہ جبر و اختیار کا مسئلہ تھا، جو علم کلام کا مارے کا دلارا مسئلہ بن گیا اور جس کو پھر بہت سو نے پروپگیٹ کیا۔ دیکھیے برادران، کسی چیز کا ایک نیچرل ایوالو ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، نیچرلی کچھ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، کہ آپ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، ایک سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آیا، دوسرا شخص ہے ویسا ہی ایک سوال اس کے ذہن میں آیا، دونوں آپس میں ملے، انہوں نے بیٹھ کر ڈسکس کیا، ایک کنکلوژن ڈرا کیا، نتیجہ نکالا، کسی نے ایگری کیا، کسی نے ڈس ایگری کیا، یہ ایک علمی فضا کے اندر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جن کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے خاص ایجنڈا کے تحت۔ یہ جبر و اختیار کے بارے میں ایک بحث تو بڑی نیچرل ہے کہ انسان مجبور ہے یا اس کے پاس اختیار ہے، وہ کتابیں کھول رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بعض آیتیں ایسی نظر آ رہی ہیں، بعض آیتیں ویسی نظر آ رہی ہیں، کچھ کنفیوژن ذہن میں آتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ آیتیں ملتی ہیں جو ان کو سالو کرتی ہیں، پھر نہیں سمجھ میں آیا تو معصوم کے پاس گیا، اس کو حل کروا لیا۔ یہ ایک بڑا نیچرل طریقہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، سوال کا آنا بھی ٹھیک ہے، اس کا جواب مل جانا بھی ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں اس مشکل کا حل ہو جانا بھی ٹھیک ہے۔ ایجنڈا جب کوئی چیز بن جائے تو پھر اس کی ترویج کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ اس بحث کو دیکھیں، جبر و اختیار کی بحث، اس کو بنو امیہ اور بنو عباس دونوں نے پروموٹ کیا ایک ایجنڈے کے تحت۔ بنو امیہ کا ایجنڈا کیا ہے، بنو عباس کا ایجنڈا کیا ہے، دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف، دونوں نے ایک دوسرے کو کاٹا ہے، مارا ہے، سب کچھ کیا ہے، مگر اب اگر آپ اس مسئلے کے اندر دیکھیں، یہ کامن ڈینومینیٹر، دونوں کے دونوں اس بات پر متفق ہے کہ عوام کے درمیان اس فکر کو رائج کیا جائے کہ انسان کے اختیار میں ہے کیا، انسان کے ہاتھ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو بندہ کیا ہلے گا۔ یہ ایجنڈے کے تحت اس کی ترویج کیوں ضروری ہے کہ ویسے ہی ہم نے عوام کو اتنا پیس کر تو رکھا ہے، کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا صدا بلند کرے گا، لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ان حکمرانوں کا کردار دیکھو، شرابیں یہ پی رہے ہیں، جھوٹے یہ ہیں، مکار یہ ہیں، بدکار یہ ہیں، بد کردار یہ ہیں، یہ ہمارے حاکم، تو جیسے ہی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو فوراً اس کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے کہ پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو انسان کیا ہلے گا۔ تو یہ حاکم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کا سب اسی لیے کہ خدا ان سے یہ کروانا چاہتا ہے، اس فکر کے نتیجے میں کہ حاکم کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری خدا کے اوپر، بندے کے ہاتھ میں کیا ہے، بندے کے اختیار میں کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو یہ بنو امیہ والے جو سب کچھ کر رہے تھے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، تو بنو عباس والوں نے تلوار کیوں نکالی، کیوں ان کے خلاف میدان جنگ کے اندر گئے؟ ان کا میدان جنگ میں جانا خود اپنے خلاف حجت ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلاف اس لیے کہ کہنے لگے رضال آل محمد، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کے خلاف میدان میں جانا چاہیے، مگر جب اقتدار آ گیا تو پھر اس کے بعد وہی دلیل جو وہ دیا کرتے تھے انہوں نے دینا شروع کر دی کہ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر ہماری طرف کوئی تمہیں نشیب محسوس ہوتا ہے، کردار کی کمزوری محسوس ہوتی ہے، ذوف نظر آتا ہے، تو ہمارا اپنا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہو تو خدا کی طرف سے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، عمر خیام کا غالباً بہت مشہور ایک شعر ہے جس کا اردو میں خلاصہ یہ ہے، اسی جبر کی ترویج کے لیے اس نے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ یہ تھا، شعر یہ تھا اس کا خلاصہ، کہ میں شراب پیتا ہوں کیونکہ علم خدا میں ہے کہ میں شراب پیوں گا، تو شراب چھوڑ کر میں علم خدا کو غلط ثابت نہیں ہونے دینا چاہتا۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال کے کیسے کیسے وفادار بندے اس دنیا میں موجود ہیں۔ میں شراب پیتا ہوں اس لیے کہ علم خدا میں ہے کہ میں شراب پیوں گا، اور اگر میں نہیں پیوں گا تو علم خدا غلط ثابت ہو جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ علم خدا غلط ثابت ہو، لہذا میں شراب پیتا ہوں. یہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے عذر تراشنا. ایک ایکسکیوز ہوتا ہے اور ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے، لنگڑا ایکسکیوز. یہ وہ لیم ایکسکیوز ہے. غور فرمائیے گا برادران عزیز، اگر پروردگار عالم، معصومین نے اس کو حل کیا، معصومین نے اس کے اوپر تبصرہ کیا. عجب آپ غور فرمائیے، ایک یہ فکر بنی اور دوسری فکر کیا ہے جو بالکل اس کے 180 ڈگری کے اوپر ایک اور فکر بنی. اور اتفاق ایسا ہے کہ آج بھی اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو نام بدل گئے ہیں، فکر موجود ہے. یہ جبریہ کہلائے، ایک اور گروہ کہلایا قدری، قدریہ، جبریہ اور قدریہ. جبریہ نے کہا کہ صاحب انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. قدریہ نے کہا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا خدا نے جب تک پیدا نہیں کیا تھا ہم اس کے ہاتھ میں تھے، ایک دفعہ پیدا کر دیا اب دور سے بس نگاہ حسرت ڈال سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس وقت تک خدا کا اب کوئی اختیار باقی نہیں ہے. اور جس طرح سے غبارہ ہے، آپ نے اس کے اندر گیس بھر دی اور اس کو چھوڑ دیا، جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا اختیار تھا، اور جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو غبارہ اب آسمان کے اندر پرواز کر رہا ہے. اب آپ نیچے سے دیکھتے رہیے، آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب تک گیس اس میں موجود ہے، وہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے تو یہ 2 منٹ میں نیچے آ جائے گا. اگر 2 دن تک اس کے اندر گیس ہے تو 2 دن تک وہ گیس اس کو اسی طریقے سے فضا کے اندر پرواز کا موقع دے گی. اسی طرح سے انسان ہے. ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ صاحب یہ بال ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا اختیار ہے، آپ پھینکیں نہ پھینکیں، مگر ایک دفعہ آپ نے اس بال کو پھینک دیا تو اب آپ دور سے دیکھتے رہیے، اب آپ کا کوئی بس اس کے اوپر نہیں ہے. وہ خود ہی جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے. جہاں تک اس کے اندر ایک فورس ہے، وہ اپنا پروجیکٹائل موشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گی، زمین پر آئے گی، اور اس کے بعد پھر جہاں تک اس کے اندر فورس باقی ہے وہ زمین پر دوڑتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے. تو انسان کا معاملہ بھی یہی ہے. اب آپ نے غور کیا، 180 ڈگری کے اوپر ایک کے انسان کا کوئی اختیار نہیں، اور دوسرے نے کہا کہ انسان ہی کا تو اختیار ہے، خدا کا کوئی اختیار نہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ بھی لگتا ہے کہ بڑا اپیلنگ ہے. اور دوسری طرف کہ انہوں نے کہا کہ خود بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم شراب پیئیں؟ اگر وہ چاہ رہا ہوتا تو منع کیوں کرتا؟ اس نے منع کیا ہے اور پھر اس کے بعد پینے والے پی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندے کا اختیار ہے. غور فرمایا آپ نے، کیا خدا چاہتا ہے کہ چوری کی جائے؟ نہیں. کیا بندے چوری کرتے ہیں؟ جی ہاں. دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندے کا اختیار ہے. وہ دلیل بھی بڑی مستحکم لگتی ہے اور یہ دلیل بھی بڑی مستحکم لگتی ہے. اب آپ غور فرمائیے، یہ ہے معصوم کی ضرورت پر سب سے بڑی دلیل کہ ہر زمانے کے اندر کوئی ایسا نمائندہ پروردگار تو ہو جو خود اپنی زبان سے اظہار حق کر دے، یا کچھ ایسے افراد تیار کر دے جو اس کی نمائندگی میں احقاق الحق کریں، ابطال باطل کریں. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ویسے اگر آپ دیکھیں، یعنی ایجنڈا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، میں آتا ہوں اس کی طرف. ویسے اگر آپ دیکھیں تو امام کا طریقہ کار کیا ہے کہ دربار کو اگنور کرو، کیوں اپنا وقت وہاں پر ضائع کیا جائے؟ اس لیے کہ وہاں سے اس دین کی ترویج میں کوئی کردار ادا ہونے والا نہیں ہے. لوگوں کے اندر ابھی اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ حکومت الہیہ کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے اندر قبول کر سکیں. ہم کربلا کی قربانیاں دے چکے ہیں، امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے. اس سب کے بعد اتنا سمجھ میں آ چکا کہ حق کس کا ہے. حکومت حق ہے معصوم کا، مگر معصوم کا مقصد نہیں ہے. حکومت اس ٹول کا نام ہے کہ جو اگر معصوم کے ہاتھ میں آ جائے تو اس مقصد کے حصول کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی، لیکن اگر یہ ٹول ہاتھ میں نہ آئے، یہ آلہ ہاتھ میں نہ آئے، تو کیا معصوم اپنا مقصد چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. معصوم اپنے مقصد کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا، جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے. اب آپ غور فرمائیے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں منصور دوان کی، ابو العباس صفا کے بعد دوسرا بنو عباس کا بادشاہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے چھٹے امام پر نظر رکھے، چھٹے امام کو قابو میں رکھے، پیغام بھجوائے. دیکھیے دربار کے اندر علماء کی ایک ٹیم عام طور پر بادشاہوں کے زمانوں میں ہوا کرتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، نام بدل گئے ہیں، مگر اس طرح کی ٹیمیں ہوا کرتی ہیں کہ بادشاہ سلامت تو کسی قابل نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ اس دینی مسئلے کا کیا حل ہے، تو ایسے وظیفہ خوار تو ہونے چاہیے جو بتا سکے کہ کیا اس کا حل ہے. تو وہ رکھتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے چھٹے امام کو بھی آن بورڈ لے. ایک تو یہ کہ یہاں پر آ جائیں اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی موومنٹ وہ لانچ نہ کریں. کبھی مت فراموش کیجئے گا کہ آل محمد کے نام پر بنو عباس نے اقتدار حاصل کیا ہے، تو سب سے زیادہ خطرہ کن سے ہوگا؟ آل محمد سے کہ ان کے نام پر ہم غیر ہوتے ہوئے ایک موومنٹ چلاتے ہیں اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر یہی ہمارے مقابلے پر آ گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ یہ بہت بڑا ایشو ان کے ذہن میں ہمیشہ سے. تو اس نے باقاعدہ پیغام بھجوایا منصور دوانخی، اور کیا پیغام بھجوایا؟ جابر اور اختیار کی بحث، وہ ابھی میں ٹچ کر رہا ہوں اس کو، ذرا سنیے گا. ابو زہرا مصری نے اپنی کتاب جو چھٹے امام کے بارے میں لکھی ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، اس نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ جب منصور نے یہ کہا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ جس طرح سب میرے پاس آتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے، تو چھٹے امام نے کیا جواب دیا؟ نہ میرے پاس دنیا ہے جس کے خوف سے تیرے پاس آؤں، نہ تیرے پاس آخرت ہے جس کی امید میں تیرے پاس آؤں، نہ یہ خلافت کوئی نعمت ہے کہ مبارکباد دینے کے لیے آؤں، نہ تو اسے مصیبت سمجھتا ہے کہ تعزیت کے لیے آؤں. تو پھر آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جملہ بہت قیمتی ہے چھٹے امام کا، کہ نہ میرے پاس دنیا، یعنی وہ دنیا کہ جس کے لیے مجھے خوف ہو کہ بادشاہ چھین لے گا، وہ تو ہے نہیں، میں نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں اس کو کہ جس کے خوف سے میں تیرے پاس آؤں، نہ تیرے پاس آخرت ہے. دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے آنے کا؟ کہ بھائی تو کوئی ولی اللہ ہوتا تو میں تیرے پاس آتا، تیرا اسٹیٹس کیا ہے تجھی کو معلوم ہے. نہ تیرے پاس آخرت ہے کہ جس کی امید میں تیرے پاس آؤں، نہ یہ خلافت کوئی نعمت ہے، غصب کا مال ہے چھینا ہوا، تو یہ کوئی نعمت تو ہے نہیں کہ میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آؤں. کسی گھر میں ولادت ہو آپ مبارکباد دیں گے، نوکری لگ جائے آپ مبارکباد دیں گے، کوئی اور انعام مل جائے آپ مبارکباد دیں گے. کہ یہ خلافت کوئی نعمت تو ہے نہیں کہ تجھے مبارکباد دینے کے لیے آؤں. یہی ہوتا کہ تو اسے مصیبت سمجھتا تو میں تعزیت کے لیے آتا، مگر تو اسے مصیبت نہیں سمجھتا تو تعزیت کے لیے بھی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے پینترا بدلا، اس نے دوسرا جملہ کہا، اس نے کہا آپ نصیحت کے لیے میرے پاس آیا کریں، آپ نصیحت کے لیے میرے پاس رہیں، نصیحت کے لیے میرے پاس آیا کریں. امام نے کہا جیسے دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا، اور جیسے آخرت عزیز ہوگی وہ تیرے ساتھ نہیں رہے گا. اب ایسے میں جبکہ کیفیت یہ، وہیں پر دربار میں کسی نے اس طرح سے منصور کو یا کسی دوسرے بادشاہ کو ایک کوشچن کر لیا جو قدری نظریات رکھتا تھا، اس کو قادری کے ساتھ کنفیوز مت کر دیجیے گا، وہ جو صوفیہ کا سلسلہ ہے وہ الگ ہے، یہ قدری الف کے بغیر کا. وہاں پر کسی نے یہ سوال کر لیا، اور پھر وہ والی بات کہ بھائی ان میں سے تو کسی کو یہ جو وظیفہ خار ہمارے علماء ہیں ان کو تو نہیں معلوم، سب کے سب خاموش ہیں. اس قدری عالم نے وہی ساری باتیں کر دی کہ سارا اختیار تو انسان کا، بندے کا، خدا کا کیا اختیار ہے؟ خدا چوری کروانا چاہتا ہے، خدا شراب پلوانا چاہتا ہے جبکہ لوگ پی رہے ہیں، جبکہ لوگ چوریاں کر رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ کہ ان سے تو جواب نہیں بن پڑ رہا، تو اب بلائیے فرزند رسول کو. اے فرزند رسول، آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے، تو اگر جد کے دین کو ہم نے بچانا ہے تو آپ کا کیا ذمہ ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہا کہ نہیں بس آپ کے جد کے دین کے نام پر ہم تو اقتدار حاصل کر کے مطمئن بیٹھے ہیں، دین تو آپ ہی بچائیں گے. ابھی الفاظ میرے ہیں مگر مطلب یہی نکلتا ہے. تو ایسے میں چھٹے امام گئے دربار میں بھی گئے، اور بہت عجیب وہ منظر کشی ہے کہ ابھی وہ قدری عالم بھی موجود ہے، جو وظیفہ خار ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے میں چھٹے امام جب داخل ہوتے ہیں تو ایک مکھی بار بار آ کر بادشاہ کی ناک پر بیٹھ جاتی ہے. ایک مرتبہ اس نے ہٹایا، پھر وہ آ کر بیٹھ گئے. مکھی تو مکھی ہے، اس کو آپ تلوار سے ڈرائیں گے کہ تو کیوں میری ناک پر آ کر بار بار بیٹھ جائے؟ تو بیٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کہاں پر مجھے بیٹھنا چاہیے. وہ بیٹھ گئی، بار بار وہ آ کر بیٹھ رہی ہے. تو ایسے میں جب چھٹے امام تشریف لائے، بادشاہ جو ہے وہ اپنا سوال بھول گیا، اور اس نے کہا فرزند رسول پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ خدا نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا. تو امام نے بڑا پیارا جواب دیا تاکہ بادشاہ کو اس کی اوقات کا پتا چل جائے. برجستہ فرزند رسول مکھی کیوں پیدا کیا؟ بادشاہ کو اس کی اوقات کا تو پتا چلے کہ لوگوں کے اوپر بادشاہت کر رہا ہے، مکھی پر بھی حکم نہیں چلتا. کہ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ، فرزند رسول چلیے، اس کو تو اگنور کیا اس نے، اور کہا کہ یہ جو قدری عالم یہاں پر موجود ہیں ان کے سوال کا تو جواب دیجیے، یہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے. کیا سوال ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ سارا اختیار انسان کا ہے، خدا کا کچھ بھی نہیں ہے. تو امام نے کہا اچھا پڑھے لکھے بھی ہو یا نہیں؟ آفینڈڈ فیل کیا اس نے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، کہ بہت کچھ آتا ہے مجھے، کہ قرآن بھی پڑھا ہے، کہ پورا قرآن آتا ہے، کہ سورہ فاتحہ سناؤں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں تو وہ کیسا فیل کرے گا اگر اس سے یہ کہا جائے کہ ذرا سورہ فاتحہ تو سنانا. اس نے فوراً جوش میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا یہیں پہ رک جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ، ذرا بتاؤ اس کے اندر تم نے کیا کہا؟ خدا کو مخاطب کر رہے ہو، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا، یہ بھی ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم وہ رحمان رحیم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے اسٹیٹمنٹس ہیں. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد وہ یا کا نستعین یہ مناجات ہے کہ عبادت کرتے ہیں صرف تیری اور مدد مانگتے ہیں تجھی سے. امام نے کہا یہی اس کا مطلب ہے, کچھ اور تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں یہی مطلب ہے. علماء کرام تشریف فرمائے یا کا مقدم کیا ہے مفعول کو, اور نستعین جو فعل ہے اس کو بعد میں لے کر آئے مؤخر. تو حصر کے ساتھ کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں, کہا اختیار تو اس کا کچھ ہے نہیں تو مدد کس لیے مانگ رہے ہو؟ جب اختیار اس غریب کا کچھ رہا ہی نہیں, معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار کو آپ نے اتنا تہی دست مان لیا کہ اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. یا تو تم کہو گے میں مسلمان نہیں ہوں, تو پھر ہم اور انداز سے بات کریں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کامن گراؤنڈ کیا ہے. اگر مسلمان سے گفتگو ہے تو قرآن کی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا, اگر کوئی ملحد ہوگا تو قرآن کی آیت نہیں پیش کی جائے گی, کائنات کی آیتوں کو پیش کیا جائے گا, انداز بدل جائے گا. کیونکہ جو چیز انسان کی آبزرویشنل رینج میں ہے پھر وہ اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے. لیکن اگر ایک انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں تو امام کو حق ہے کہ جب مسلمان ہو سورہ فاتحہ پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھا ہے. کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے غور فرمایا, یہ ان کو جواب ہو گیا. اور ان کو کیا جواب ہوا؟ امام نے پوری بحث کو سمیٹا ہے. یہ آل محمد کا کمال ہے. یعنی یہاں پر اسلام آباد ہی سے ایک کتاب چھپی جو بہت اچھی کتاب ہے, پاکستان کے دینی مسالک. اس کے اندر آپ مختلف جو مسالک ہیں ان کے جو نظریات ہیں ان کا خلاصہ اس کے اندر ثاقب اکبر صاحب نے لکھا, اچھا لکھا. بعض چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر کتاب اچھی ہے. اس کے اندر جبر و اختیار کے بحث میں آپ 90% دیکھیں گے, یعنی شیعہ جو علماء نے کہا اس کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو سب کچھ آل محمد ہی سے لے رہے ہیں. مگر جو غیر ہیں, جو براہ راست شیعہ نے علی میں شیعہ نے امام صادق میں شمار نہیں ہوتے, ان سے بھی جب جبر و اختیار کے بارے میں پوچھا گیا, پاکستان کے علماء کی بات کر رہا ہوں, تو ان سب نے تقریباً 90% یک زبان ہو کر کہا کہ نہ جبر ہے نہ اختیار, نہ پوری طرح سے مجبور ہیں نہ 100% اختیار ہے, معاملہ درمیان کا ہے. اور یہ چیز ہم نے لی ہے اس امام سے جس کا نام ہے جعفر صادق. یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ الامر بین الامرین, یہ وہ جملہ ہے کہ جو معصومین سے ہم تک پہنچا, اور کمال کا جملہ ہے الامر بین الامرین, معاملہ درمیان کا ہے, نہ پورا اختیار ہے نہ انسان پوری طرح سے مجبور ہے, معاملہ درمیان کا ہے. محدود اختیار ہے, پورا اختیار نہیں. دنیا میں کب آئیں گے اور کب اس دنیا سے جائیں گے اس کا کوئی اختیار نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے میں صرف مثال دے رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ ان آنکھوں سے آپ سفید کو سفید دیکھیں گے, کالے کو کالا دیکھیں گے, نیلے کو نیلا دیکھیں گے, مجبور ہیں. اگر نارمل آنکھ ہے اور وہ نیلے کو پیلا دیکھ رہی ہے تو پھر وہ نارمل نہیں ہے. نارمل آنکھ, صحت مند آنکھ سفید کو سفید دیکھے گی, ہرے کو ہرا دیکھے گی, پیلے کو پیلا دیکھے گی, نیلے کو نیلا دیکھے گی. یہاں تک مجبور ہے. اور جب مجبور ہے تو نہ ثواب کی کوئی گنجائش ہے نہ عذاب کی کوئی گنجائش ہے. سفید کو سفید دیکھنے پر کوئی ثواب نہیں, نیلے کو نیلا دیکھنے کے اوپر کوئی عذاب نہیں, یہ مجبوری ہے. مگر اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان آنکھوں سے آپ کی مرضی ہے آپ نامحرم کو دیکھیں یا محرم کو دیکھیں, اور وہیں سے اختیار شروع ہو جاتا ہے. آپ غور فرمائیے, النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. یہ اختیار ہے کہ ان کو دیکھیں یا ان کے کسی مخالف کو دیکھیں جو اس زمانے میں تھے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا نظر رحمت سے محبت سے دیکھنا عبادت ہے. آپ نے غور فرمایا, جہاں انسان مجبور ہے نہ وہاں پر ثواب کی بحث ہو سکتی ہے نہ عذاب کی بحث ہو سکتی ہے. آپ ان کانوں سے باریک آواز کو باریک سنیں گے, بھاری آواز کو بھاری سنیں گے. بھاری آواز بھی ہے, باریک آواز بھی ہے, گریو وائس, شرل وائس. مجھے بتائیے کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ بھاری آواز کو باریک سنیں اور باریک آواز کو بھاری سنیں؟ اگر نارمل کان ہے تو بھاری آواز کو بھاری سنیں گے, باریک آواز کو باریک سنیں گے. لہذا بھاری آواز کو بھاری سننے پر کوئی ثواب نہیں ہے اور باریک آواز کو باریک سننے پر کوئی عذاب نہیں ہے. مگر یہ تو آپ کو اختیار ہے نا کہ ان کانوں سے آپ مدح آل محمد سنیں گے یا کسی کی غیبت سنیں گے. تو مدح آل محمد سننے پر, تلاوت قرآن سننے پر ثواب ہے, اور غیبت اور گالی سننے کے اوپر تو کوئی ثواب نہیں ہے, بلکہ برعکس معاملہ ہو جائے گا. یہ آپ کی زبان ہے, اس زبان سے آپ چکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے میٹھے کو میٹھا محسوس کریں گے, نمکین کو نمکین محسوس کریں گے, کڑوے کو کڑوا محسوس کریں گے؟ مجبور ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا میٹھے کو میٹھا محسوس کرنے پر کوئی ثواب ہے, نمکین کو نمکین محسوس کرنے پر کوئی عذاب ہے, تلخ یا کڑوے کو کڑوا چکھنے پر کوئی عذاب یا ثواب ہے؟ جو جیسا ہے ویسا آپ چکھیں گے. مگر یہ اختیار تو ہے نا کہ آپ اس زبان سے کیا بولیں گے, کیا بولیں گے. کسی کا احترام کرنے کے لیے دو جملے بولیں گے، ہمدردی کے دو بول بولیں گے، یا کسی غمزدہ کے زخموں کو کرید کر اسے اور زیادہ مجروح کریں گے، یہ تو آپ کا اختیار ہے، اس کے اوپر ثواب بھی ہوگا عذاب بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا خاص طور پر میرے نوجوان دوست، کہ جہاں پر مجبوری ہو، صرف مجبوری کا نام نہیں، واقعاً انسان مجبور ہو، تو اس مجبوری کے بعد جو پہلی چیز برطرف ہو جاتی ہے وہ ہے گناہ، کہ پھر انسان کو گنہگار نہیں مانا جائے گا۔ جب اس کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اختیار نہ ہونا اسے گنہگار نہیں بنائے گا، وہ گناہ سے دور ہو جائے گا۔ اگر ایک انسان کے پاس اختیار ہے تو پھر اس کے بعد ثواب، عذاب، گناہ، سزا، یہ ساری بحثیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ یہی عدل الہی کی بنیاد ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو امام نے مثال دی تھی وہ کیا تھی اسی فینومینا کو سمجھانے کے لیے، کہ الامر بین الامرین، کہ معاملہ درمیان کا ہے، نہ پورا اختیار ہے نہ پورے مجبور ہو، درمیان درمیان کا معاملہ ہے۔ زمین پہ رہتے ہوئے ایک پیر اٹھاؤ، توجہ، چھٹے امام کا بہت مشہور جملہ ہے کہ ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، اس نے سوال یہی کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کتنا اختیار ہے، امام نے کہا ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا، کہا اب دوسرا اٹھاؤ، کہا کہ نہیں اٹھا سکتا، کہا بس اتنا اختیار ہے، اتنا اختیار ہے کہ کشش ثقل کے خلاف تم زمین پر رہتے ہوئے ایک پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرے مرحلے میں تم مجبور ہو جاتے ہو۔ تمام معاملات ایسے ہی ہیں کہ کہیں پر تمہارا اختیار ہے، کہیں پر تم مجبور ہو۔ خدا سوال ان چیزوں کے بارے میں کرے گا جن کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ جہاں اختیار نہیں ہوگا وہاں پر سوال بھی نہیں ہوگا۔ بہت آسان سی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے، کہ دیکھیے، یہ میرے نوجوان دوست جو یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی اس مثال کو دیا، دیگر کتابوں کے اندر بھی، علم کلام کی کتابوں میں یہ مثال بہت آئی، سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھاتا ہے اور اپنے لبوں تک لے جاتا ہے، اس کام میں یہ اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ اختیار رکھتا ہے کہ بھائی اس گلاس کے اندر پانی ڈالے یا شراب ڈالے، پھر اٹھائے اور اس کے بعد اپنے لبوں سے متصل کرے اور اس مشروب کو اپنے حلق کے اندر انڈیل دے، اس کا اسے اختیار ہے۔ لہذا اس بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ شخص جو راشے کا مریض ہوتا ہے اس کا بھی تو ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے، کیا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں کہ تم یہ ہاتھ ہلا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہے گا میں کہاں ہلا رہا ہوں، میں کہاں ہلا رہا ہوں بھائی، یہ تو ہل رہا ہے، میرے قابو میں کہاں ہے۔ اگر آپ اس کی مذمت کریں گے تو آپ خود قابل مذمت قرار پائیں گے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں کیا، جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں کیا ان کے بارے میں اختیار ہے، جن کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا وہاں پر اختیار بھی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، وہ چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پیر پھسلا اور وہ گر گیا، دھیان نہیں رہا، جان بوجھ کر وہ نہیں پھسلا۔ اور دوسرا شخص ہے جو گیا وہاں پر اور باقاعدہ خودکشی کے ارادے سے اسے چھلانگ لگا دی۔ وہ جس کا پیر پھسلا ہے اس کو آپ جا کر یہ کہیں گے کہ چھلانگ کیوں لگائی تھی؟ اگر وہاں سے گرنے کے بعد اور زمین تک پہنچنے کے بعد ہڈی پسلی سلامت ہوئی اور ہاتھ بھی قابو میں ہوا تو وہ بتائے گا کہ میں نے چھلانگ لگائی، پھسلا ہوں۔ آپ کس بات پر میری مذمت کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ زیادہ احتیاط کرنا، کوشش رہنا، مگر میں نے چھلانگ تھوڑی لگائی۔ اور وہ جس نے چھلانگ لگائی تھی آپ جا کر اس سے پوچھنے کہ تمہارا دماغ سلامت ہے، تم نے چھلانگ کیوں لگائی؟ تب وہ اپنا عذر پیش کرے، جو بھی کرے، مگر اس نے اپنے اختیار سے چھلانگ لگائی تھی، اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ جو کام اختیار سے ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، آپ نے غور فرمایا، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔